कहाँ है वल्ल साहब? नो नो रहने दे, कम. यू बेटर मेक द अनाउंसमेंट फॉर दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड उर्दू दैट बिकॉज ऑफ पीपल इन पाकिस्तान आई डिलीवर माई सर्मन इन उर्दू बिकॉज दे एक्सपेक्ट दिस टू बी डन. सो आई डू द सेम नाउ. But a brief translation in Spanish would be made afterwards. So those who are Spanish-speaking people, they should know this. If at all there is anyone here, but they would come, I think. I told the Murabbi Sahib to announce this to them. None is here, and I'm surprised. Two of them, all right, yes, okay. So you guys announce, yes, okay. Announce this.
Digamos que el grueso de la mayoría de los ahmadis en Pakistán esperan de él que dé sermón en urdu, va a seguir esa costumbre y después del sermón que él dé, será un pequeño resumen de lo que él ha expresado para la gente que habla español.
Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کا یہ خطبہ مسجد بیت الاول گواٹیمالا سے دے رہا ہوں. جیسا کہ احباب جماعت کو معلوم ہے, ایک لمبے عرصے سے قرآنی دعاؤں کے مضمون پر خطبات کا سلسلہ جاری ہے. صرف گزشتہ خطبہ اس میں استثناء کرنا پڑا کیونکہ یہ خطبہ ٹرینیڈیڈ میں آیا اور ٹرینیڈیڈ کی جماعت میں کوئی بھی اردو نہیں جانتا. اس لیے جماعت کی خواہش یہ تھی کہ چونکہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم آپ سے براہ راست بات سن سکیں, اس لیے ہماری خاطر اس دفعہ استثناء کر دیں اور ہمیں مخاطب کرتے ہوئے ہمارے مسائل کو پیش نظر رکھ کر خطبہ دیں. چنانچہ ان کی اس خواہش کے احترام میں میں نے ایسا ہی کیا. بس اس سلسلہ مضمون کا یہ خطبہ اسی طرح جاری ہے جس طرح پہلے تھا, اور بیچ کا جو خطبہ ہے وہ وقفہ شمار ہونا چاہیے. یہ دعا جو میں اب پڑھ کے سنانے لگا ہوں سورہ نمل کی آیت 45 سے لی ہے. اس میں ملکہ سبا جس کا نام بلقیس بیان کیا جاتا ہے, اس نے یہ دعا کی کہ رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین, کہ اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں آج سلیمان کے ساتھ اس کے رب پر ایمان لاتی ہوں. اس سے پہلے جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کے پاس حاضر ہوئی تھی تو اس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے تو جب پیغام سنا تھا اسی وقت ہی مسلمان ہو گئے تھے. تعجب یہ ہے کہ پھر دوبارہ اسلام لانے کا کیا مطلب ہے. اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان سمجھتے تھے کہ ایک منہ کی بات ہے حقیقت میں ان کو ابھی اسلام کا علم نہیں. اسلام لانے اور اسلام میں ترقی کرنے میں ایک فرق ہے. پس حضرت سلیمان نے اس کا ایک امتحان لیا, اور امتحان ہی نہیں بلکہ اس امتحان کے ذریعے ایک پیغام دیا. آپ نے اسے ایک ایسے کمرے میں ملاقات کا وقت دیا جس کا فرش شیشے سے جڑا ہوا تھا, اور دیکھنے والے کو دھوکہ لگتا تھا کہ اس میں یہ پانی ہے, شیشہ نہیں ہے. چنانچہ ملکہ جب اس میں داخل ہوئی تو اس نے اپنے کپڑے بے اختیار اسی طرح سمیٹ لیے جس طرح پانی میں داخل ہوتے وقت ہر انسان تباً اپنے کپڑے سمیٹتا ہے. اس پر جب اس کو احساس ہوا کہ کیا غلطی ہوئی ہے, تو پھر وہ سمجھی کہ دراصل مجھے یہ پیغام ہے کہ جو ظاہری چمک ہے یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی, اس کے پیچھے ایک اور پیغام ہے, اور وہ خدا تعالی ہے. بس سنت کی چمک دمک سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. جب یہ پیغام اس کو ملا تو در حقیقت وہ توحید کی دوبارہ قائل ہوئی ہے, اور دل کی گہرائی سے قائل ہوئی ہے. چنانچہ اس واقعہ کے مان بعد اس نے یہ اظہار کیا ہے. اس سے پہلی آیت میں یہ ہے, فلما رات ہو حسبت ہو لجتن و کشفت ان فاقیہا قال انہ سرح ممرد من قواریر. جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سمجھی کہ یہ ایک پانی ہے, چمکتا ہوا شفاف پانی ہے. وہ کشفت ان فاقیہا, اس نے اپنے لباس کو اٹھایا یہاں تک کہ اس کی پنڈلیاں ننگی ہو گئیں. قال انہ سرح ممرد, اس پر حضرت سلیمان نے فرمایا کہ یہ تو جڑاؤ شیشہ ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. من قواریر, شیشے کے جڑاؤ پتھروں سے بنا ہوا ہے, جڑاؤ ٹکڑوں سے بنا ہوا ہے. تب اس نے دعا کی, قالت رب انی ظلمت نفسی, اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. ظلم کے یہاں معنی دو طرح ہیں. ایک تو ظلم اور شرک کو قرآن کریم نے ہم معنی قرار دیا ہے, اور چونکہ وہ مشرک قوم سے تعلق رکھتی تھی اور حقیقت میں اب اس کو توحید کا سچا علم ہوا تھا, اس لیے ظلمتوں سے معنی یہ ہیں کہ اس سے پہلے میں ایک مشرکانہ زندگی بسر کرتی تھی, میں اس سے توبہ کرتی ہوں. دوسرے ظاہرداری کی باتوں میں یا محض دوسرے کو خوش کرنے کے لیے یہ کہنا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, یہ بھی ایک ظلم ہوا کرتا ہے. تو وہ سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان کو میری حقیقت کا علم ہو چکا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ابھی میں نے تسلیم و رضا کی راہیں طے کرنی ہیں, اس لیے اس سے پہلے جو میں نے حضرت سلیمان پر یہ اثر ڈالا تھا کہ گویا میں تو سنتے پیغام سنتے ہی مسلمان ہو گئی تھی, یہ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں اس سے توبہ کرتی ہوں. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ, اور اس دفعہ اس نے بہت ہی عمدہ الفاظ میں اپنے ایمان کو بہت اعلیٰ رنگ میں پیش کیا ہے کہ اب جو میرا ایمان ہے وہ وہی ہے جو سلیمان کا ہے. اور جیسا کہ سلیمان کے ایمان میں کوئی رخنا نہیں, کوئی گدلا پن نہیں ہے, اسی طرح ہے میرے خدا اب میرے ایمان کو بھی اسی طرح قبول فرما لے, رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. بس یہ دعا بھی انسان کو بعض مواقع پر کام دیتی ہے. کئی قسم کے ظلم انسان کرتا ہے, اگرچہ آج کل ویسا شرک تو نہیں جیسے پرانے زمانوں میں پایا جاتا تھا یا بھی بعض بت پرستوں میں پایا جاتا ہے, لیکن بسا اوقات انسان اپنے نفس کو معبود بنا لیتا ہے, اپنی خواہشوں کو معبود بنا لیتا ہے, جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا. تو ہر ایسے موقع پر جبکہ سہون بھی غلطی ہو, انسان کو ایسی دعا کرنی چاہیے جس کا تعلق شرک سے سچی توبہ اور حقیقت اسلام کو پا لینے سے ہے. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے, یہ سورہ القصص آیت 17 سے لی گئی ہے. وہ عرض کرتے ہیں, رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا بس مجھے بخش دے. یہاں ظلم کا معنی وہ نہیں ہے جو اس سے پہلے گزر چکا ہے. یہاں ظلم سے مراد एक ऐसा वाकया है जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मासूमाना मुलव्वस हो गए थे। बस जब एक आम इंसान जुल्म का लफ्ज इस्तेमाल करता है तो उसके माने ज्यादा गहरे होते हैं, यानी बहुत बाज दफा वाकयातन उसने बड़ा जुल्म उससे बड़ा जुल्म सरजाद हुआ होता है। लेकिन एक नबी या वली खुदा ताला के सामने आजी से कहता है कि मैंने जुल्म किया तो उसको उन मानों में नहीं लेना चाहिए। मसलन मलिका सबा का लफ्ज जुल्म अभी गुजरा है, वो वाकई एक मुशरिका थी, उसने शिर्क से तौबा की थी, उससे जो पहला फेर सरजद हुआ था वो भी उसके नजदीक एक जुल्म था और वाकयतन जुल्म था। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस जुल्म की तौबा कर रहे हैं उससे मुराद ये है कि आपने एक हम कौम को एक जालिम कौम के हाथों मार खाते हुए देखा, उसकी मदद के लिए आगे बढ़े। आप ये समझते थे कि ये शख्स मजलूम है और ताकतवर कौम का फर्ज उस पर जुल्म कर रहा है। क्योंकि आप बहुत ताकतवर थे, आपने जब उसको मुक्का मारा तो ऐसी जगह लग गया, मसलन बाज़ कनपट्टी पर लग जाता है किसी और नाजुक जगह पर, कि उससे इंसान की जान भी निकल जाती है। तो कुरान करीम के बयान के मुताबिक हज़रत मूसा ने जब मुक्का मारा तो उसकी उसका वक्त आ गया था, उसने दम तोड़ दिया और इस वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डरते डरते रहे और तौबा करते रहे। चुनाचे आपने अर्ज किया, रब्बे इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली, ए मेरे रब मैंने अपनी जान पर जुल्म किया बस मुझे बख्श दे। फ़ग़फ़रा लहू इन्नहु हुवल ग़फ़ूरु रहीम, अल्लाह ताला ने यकीनन उसे बख्श दिया और वो बहुत ही बख्शने वाला और बार बार रहम फरमाने वाला है। इसके बाद हजरत मूसा ने एक अर्ज की, काल रब्बे बेमा अनमता अलैया फलन अकूना ज़हीरन लिल मुजरमीन, ए मेरे रब तूने चूंकि मुझसे इनाम का सलूक फरमाया, इनाम मुझ पर इनाम फरमाया है, बख्शिश का सलूक फरमाया है, बस मुझ पर शुक्र वाजिब है और मैं ये इकरार करता हूं कि आज के बाद कभी मुजरिमों की मदद नहीं करूंगा। इस में एक पैगाम है हर दुआ करने वाले के लिए। हम जब दुआ करते हैं तो बसाव खात ये सोचते हैं कि फलां की दुआ कबूल हो गई हमारी नहीं हुई, हालांकि दुआ की कबूलियत में भी एक बहुत ही लतीफ निजाम अदल जारी है। वो लोग जो कबूलियत दुआ के बाद उसका शुक्र अदा करना जानते हैं, दुआ की कबूलियत के बाद जो उन पर तकाजे आयद होते हैं उनका हक अदा करना जानते हैं, उनकी दुआएं अल्लाह ताला ज्यादा सुनता है। लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ उन्हीं की दुआएं सुनी जाएं, बाज दफा ये जानते हुए भी कि एक शख्स जिस गुनाह में मुलव्वस है फिर होगा फिर भी बख्शता चला जाता है, ये तो उसकी मग़फ़िरत के साथ ताल्लुक रखने वाली बात है। लेकिन अगर आप दुआ की कबूलियत का राज समझना चाहें, यानी वो मामला जो खुदा और अंबिया के दरमियान होता है, तो वहां अल्लाह ताला उनके साथ खास रहमत का सलूक इसलिए फरमाता है, उनकी दुआएं बहुत ज्यादा कबूल करता है क्योंकि वो जानता है कि ये नाशुक्रे नहीं है। मेरी तरफ से हर एहसान के बाद ये बहुत ज्यादा पहले की निस्बत एहसान का सलूक करेंगे, बहुत ज्यादा एहसान का बख्शिश मांगने के जरिए बदला उतारने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला के एहसान के मुकाबले पर एहसान तो नहीं हो सकता, लेकिन उसके सामने ज्यादा झुककर और उसके एहसानात में डूबकर और बार बार उसकी हम्द के गीत गाकर एक रंग में इंसान एहसान का एतराफ करता है, बस ऐसे लोगों के साथ अल्लाह ताला का मग़फ़िरत का ज्यादा सलूक होता है और उनकी दुआएं भी आम लोगों की निस्बत ज्यादा मकबूल होती हैं। बस मग़फ़िरत पर भी सहारा हो सकता है, लेकिन बसा औकात महज मग़फ़िरत पर सहारा नहीं दिया जा सकता और आदत को ऐसा दुरुस्त करना जरूरी है जिसके नतीजे में दुआएं कबूल हों। और इसी मज़मून को कुरान करीम ने हमारे इंसानी ताल्लुकात के सिलसिले में एक और रंग में बयान फरमाया, फरमाया जब कोई तुम्हारा गुनाह करता है, जब कोई तुम पर ज्यादती करता है तो तुम्हारा हक है कि तुम बदला लो, जैसे कि अल्लाह ताला का हक है कि वो हमें गुनाहों की सजा दे। लेकिन फमन गफरा वासला फाजरहू अल्लाह, जो मगफिरत करे बशर्ती के उसकी मगफिरत सुलह ना इसलाह की मुजिब बने, जुर्म की हौसला अफजाई का मुजिब न बने, तो उसका अजर खुदा के यहां है। अल्लाह ताला ने इसके इस मजमून में बहुत गहरा कबूलियत दुआ का राज भी बयान फरमा दिया। जब खुदा ने हमें यह नसीहत फरमाई कि तुम्हें खुली बख्शिश की इजाजत नहीं है, अगर तुम्हारी बख्शिश के नतीजे में गुनाह की हौसला अफजाई होती है तो नहीं बख्शना, लेकिन अगर इसलाह पैदा होती है और इंसान उस बख्शिश के शुक्र के नतीजे में अपनी हालत तब्दील करता है तो अल्लाह ताला फरमाता है फिर ऐसे शख्स की बख्शिश बाईस अजर है और यकीनन खुदा के पास उसका अजर महफूज है। बस वही बात है जो यहां की जा रही है। इंसान के ताल्लुक में भी वही उसूल बयान हुआ है। कुरान करीम की आयात में बहुत गहरे रिश्ते हैं, एक मुंजबित निजाम है, अंदर अंदर ताल्लुकात कायम है, और कोई भी ऐसी आयत नहीं जो दूसरी आयात के साथ गहरे ताल्लुकात में रखती हो। बस इस ज़मन में मगफिरत का मफहूम अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और इसके नतीजे में जब भी बख्शिश की दुआ की जाए तो दिल में यह नीयत होनी चाहिए कि अगर अल्लाह बख्शिश का ऐसा सलूक फरमाएगा तो उसके बाद मैं भी अंबिया की सुन्नत पर चलते हुए उसका शुक्रिया का इजहार उस रंग में करूंगा जिस रंग में पाक लोगों की सुन्नत चली आई है। अब यह सवाल है कि फिर खुदा बार बार ऐसे लोगों को क्यों बख्शता है जो बार बार जुर्म करते हैं, बावजूद इसके कि हमें मना करता है कि जुर्म की हौसला अफजाई नहीं करनी, अगर बख्शिश के नतीजे में जुर्म सरजद हो तो फिर नहीं बख्शना। मैंने इस मजमून पर गहराई से गौर किया है और मैं इस मसले को मैं समझता हूं कि मैं सही हल कर सका हूं। जहां तक मैंने जायजा लिया है, अल्लाह ताला की मगफरत ऐसे गुनाहगारों से बार बार होती है जिनके दिल में शर्म यकीनन पैदा होती है, बख्शिश के नतीजे में हौसला अफजाई नहीं होती जुर्म की, वाकई तायब होते हैं, बहुत शर्मिंदा होते हैं, अलहदगी में खुदा के हुजूर होते हैं, गिरी अवजारी करते हैं, ए खुदा हमें बख्श दे, हमसे गलती हुई, बहुत गुनाहगार हैं, कमजोर हैं, और फिर उसके बाद कमजोरी गालिब आ जाती है। ऐसे लोगों का मामला हरगिज वो नहीं है जिनके साथ आप हुस्ने सलूक करें और वो गुनाहों पर शेर होते चले जाएं। ऐसे बच्चे हर घर में देखे गए हैं, बाद माएं उनको बिगाड़ देती हैं, वो इतने बदतमीज हो जाते हैं कि आने वाले मेहमानों को भी नाक में दम कर देते हैं, उन घरों में जाना एक मुसीबत बन जाती है, क्योंकि वो हर जुर्म के बाद उसकी हौसला से कुछ बार कोई बात नहीं, बीबे कोई हर्ज नहीं, ठीक है सब कुछ। ये वो मजमून है जिसको कुरान करीम बयान फरमा रहा है कि अगर मगफिरत करनी है तो ऐसे शरीफ नफ्स लोगों की मगफिरत करो जिनके ऊपर नेक असर पड़े। ये लाजिम नहीं है कि उसी वक्त वो तौबा कर लें, लेकिन इसलाह की तरफ मैलान जरूर रखते हों। बस अल्लाह ताला चूंकि आलिमुल गैब है और दिल की गहराइयों पर नजर रखता है, वो जानता है कि मेरे कौन से बंदे नेक फितरत और सईद हैं और गुनाहों में मुलव्वस होने के बावजूद सच्ची शर्मिंदगी का एहसास रखते हैं, वो इस इल्म के बावजूद उनको बख्श देता है कि फिर भी गुनाह करेंगे और फिर भी गुनाह करेंगे, लेकिन बिल आखिर वो नेक अंजाम होते हैं। इनमें और दूसरे लोगों में फर्क यह है कि जो गुनाहों पर इसरार करते हैं और जिद करते हैं और बदतमीजी से गुनाह पर जुर्रत करते हैं वो हमेशा बद अंजाम को पहुंचते हैं, लेकिन सच्ची तौबा करने वाले या तौबा करते रहने वालों का अंजाम हमेशा नेक होता है। बस यहां खुदा ताला ने हजरत मूसा के मुतल्लिक फरमाया कि वो बहुत ही नफीस तबीयत का इंसान था, मैंने बगैर शर्त के उसको बख्शा, लेकिन उसके दिल में बहुत ही जज्बात तशक्कुर पैदा हुए। उसने कहा रब्बे बेमानम तालैया फलनकून ज़हीर लिल्मुजरमीन, ऐ खुदा तूने बड़ा एहसान किया है जो मुझे बख्श दिया है, अब मैं इसके बदले तौबा करता हूं, अहद करता हूं कि کہ آئندہ کبھی مجرموں کی پشت پناہی نہیں کروں گا. حضرت موسیٰ کی ایک اور دعا ہے رب نجنی من القوم الظالمین. جب اس حادثاتی قتل کی اطلاع جس کا ذکر ابھی گزر چکا ہے قوم کے بڑے لوگوں تک پہنچی تو انہوں نے مل کر مشورے کیے کہ اس شخص کو ضرور سزا دینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک غالب قوم تھی اور قوم کے وقار کا سوال تھا. یہ بحث نہیں تھی کہ غلطی سے قتل ہوا ہے یا عمدن ہوا ہے, یہ بحث تھی کہ ایک غالب قوم کے فرد پر اگر ایک مغلوب قوم کا فرد جرت کرنے لگے تو اس سے ان کا جو سارا روپ تھا وہ جاتا رہے گا. اس غرض سے ان لوگوں نے آپس میں مشورے کیے اور حضرت موسیٰ کے قتل کا فیصلہ کیا. اس وقت جب آپ ڈرتے ہوئے چھپتے ہوئے ملک چھوڑ رہے تھے کیونکہ ان میں سے ہی ایک ہمدرد انسان نے جو آپ کی سچائی کا قائل تھا اور آپ کی عزت کرتا تھا اس نے آپ کو اطلاع دی کہ میں وہاں سے آ رہا ہوں جہاں تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں, اس لیے بہتر ہے کہ ابھی یہاں سے نکل جاؤں. چنانچہ اس کے مشورے پر جب آپ روانہ ہوئے ہیں تو یہ دعا کی رب نجنی من القوم الظالمین, اے میرے رب مجھے ظالموں کی قوم سے نجات بخش. اس میں بھی بڑی دلچسپ حکمت کی بات یہ ہے کہ یہاں اپنے اس گناہ سے توبہ نہیں کی گئی کیونکہ پہلے خدا بخش چکا تھا. جس کو خدا بخش دے اس پر ظالم قوم ہی حملے کی جرات کر سکتی ہے. تو فرمایا تو نے مجھے بخش دیا ہے مگر دنیا کے ظالم تو مجھے نہیں بخش رہے, اس لیے ان ظالموں سے بھی اب مجھے نجات بخش. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات بخشی. اور اس سے اگلی دعا اسی تسلسل کی ہے, اسی سے آگے سورہ چند دو آیات تین آیات بعد یعنی سورہ القصص کی 22 آیت میں یہ دعا ہے رب نجنی من القوم الظالمین, اور آیت 25 میں یہ دعا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب جو بھی تو خیرات میری جھولی میں ڈال دے میں اسی کا فقیر ہوں. یہ بہت دلچسپ موقع ہے. حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدین کی قوم کی طرف گئے جہاں حضرت شعیب کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اس وقت خدا تعالیٰ کے اس قوم کے لیے نبی تھے اور دونوں ہم اثر ہیں. حضرت شعیب کی دو بیٹیاں تھیں, ان کا بیٹا کوئی نہیں تھا. حضرت شعیب کی بیٹیاں قوم کے پنگھٹ پر پانی بھرنے کے لیے آئی ہوئی تھیں اور چونکہ بہت سے مرد تھے اس لیے وہ شرما کر ایک طرف کھڑی رہیں اور انتظار کرتی رہیں کہ کب ان کی باری آئے تو وہ اپنا پانی اپنے گھڑے بھریں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دیوار یا درخت کے سائے تلے بیٹھے دیکھ رہے تھے. آپ چونکہ بہت مضبوط قوی حیکل انسان تھے اور دل میں گہری ہمدردی بھی تھی, آپ اٹھے اور ان سے ان کے برتن لیے اور مردوں کو ہٹاتے ہوئے جا کر ان کا پانی بھرا اور ان کے سپرد گھڑے کر دیے. واپس آ کر وہیں بیٹھ گئے اور چونکہ آپ کی عادت نہیں تھی کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں کسی سے مدد مانگیں, یہ احسان کا سلوک کرنے کے بعد ان کی طبیعت دعا کی طرف مائل ہوئی اور معلوم ہوتا ہے اس احسان کے نتیجے میں دل سے یہ دعا اٹھی ہے. کیونکہ آپ اس دعا کے مضمون کو غور سے سنیں تو اس کے پیدا کرنے کے لیے کوئی محرک ہوا ہے. چنانچہ وہ محرک یہ تھا کہ آپ نے ایک بے یار و مددگار بچیوں پر احسان کیا اور پھر خیال آیا کہ میں بھی تو خدا کے حضور بے یار و مددگار پڑا ہوں, کیوں نہ خدا سے عرض کروں کہ میری مدد کرے. چنانچہ دعا بہت ہی دردناک ہے اور بہت ہی دل پہ اثر کرنے والی ہے. ایک دفعہ مجھ سے کسی ایک انگلستان میں ایک بڑی تقریب کے بعد جب میری تقریر ختم ہوئی تو بعض ملنے والے آئے, ان میں ایک شہزادی بھی تھی کسی ملک کی. اس نے بعض قرآن کریم کی آیات سنی, بہت دل پہ اثر ہوا تو مجھ سے اس نے کہا کہ سارے قرآن کریم میں سے کوئی ایک دعا جو آپ کو بہت پسند ہے وہ مجھے لکھ لیں. میں آئندہ اپنی زندگی کا وظیفہ بناؤں گی. چنانچہ میں نے اس کو یہ دعا لکھ کے دی اور پھر سمجھایا کہ کیوں مجھے یہ دعا پسند ہے. اس دعا میں ہر چیز خدا پر چھوڑ دی گئی ہے, کچھ نہیں مانگا گیا, صرف یہ کہا گیا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے خدا میں محتاج ہوں, تجھے پتا ہے کہ میں کس کس چیز کا محتاج ہوں, میں کیا کیا بتاؤں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس دعا کو ایک اور بہت ہی پیارے رنگ میں یوں عرض کیا, زبان چلتی نہیں شرم و حیا ہے, وہ دے مجھے یہ پورا مسئلہ, یعنی جو اس دل میں بھرا ہے, زبان چلتی نہیں شرم و حیا, میں کیا کیا بیان کروں, میں تجھ سے کیا کیا مانگوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے خدا جو کچھ تو میری جھولی میں ڈال دے میں اسی کا فقیر ہوں, میں نہیں بتاتا کیا مجھے چاہیے, نہ مجھے علم ہے حقیقت میں. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو بھی احسانات کا سلسلہ ہے وہ اسی دعا میں, دعا کے نتیجے میں ہے, اس کی جڑیں اسی دعا میں ہیں. مان بعد اس گھر میں ایک واقعہ ہوا جس گھر کی وہ بچیاں تھیں, ان دونوں بیٹیوں نے اپنے باپ سے یہ واقعہ سنایا کہ ایک بہت ہی نیک مرد اور اچھا توانا مرد اس طرح بیٹھا ہوا اجنبی ہے, اس نے نام سے کچھ پوچھا نہ مانگا, صرف ہمارا کام کیا اور جا کے پھر بیٹھ گیا. لیکن ضرورت مند معلوم ہوتا ہے. اس پر ان کے والد جو نبی تھے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے نور یافتہ تھے, انہوں نے بھیج کر بلوایا اور بلانے کے بعد ان کو کیا کیا دیا, ایک امان دی, کہا کہ اب تم یاد رکھو تم امن میں آ چکے ہو, تمہیں کوئی خطرہ نہیں اب کسی قوم سے. دوسرے گھر دیا, ان کو کہا میرے گھر میں رہو. تیسرے یہ کہا کہ ان دونوں بچیوں میں سے جس کو انتخاب کرتے ہو وہی تمہاری ہے. چوتھے اس خیال سے کہ یہ ممنون احسان نہ ہو, یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کے احسان کے نیچے آ گیا ہوں, کہا کہ اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں, میرا اور تمہارا نوکری کا معاہدہ ہے, میں 8 سال یا 10 سال تم سے خدمت لوں گا, اس لیے کوئی احسان نہیں ہے. چار باتیں اس طرح حضرت موسیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے پیدا فرمائی. اور اس کے بعد پھر اسی شادی کے بعد حضرت شعیب کی صحبت میں رہنے کے نتیجے میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں آپ کے دل میں جو نیکی کے بیج تھے وہ بہت ترقی کیے, اور بعد میں واپسی کے سفر میں آپ کو نبوت بھی عطا ہو گئی. بس اس لیے مجھے یہ دعا پیاری ہے کہ اس میں بہت ہی وسیع مضامین ہیں, تعین نہیں کی گئی اپنی چلاکیوں سے کہ یہ بھی دے وہ بھی دے اور وہ بھی دے, کھلا خدا پر معاملہ چھوڑ دیا گیا ہے, جو کچھ تو جانتا ہے میں ہمیں ضرورت ہے وہ ہمیں مہیا فرما دے. اب حضرت لوط کی ایک دعا ہے, قال رب انصرنی علی القوم المفسدین, اے میرے خدا, اے میرے رب مجھے مفسد قوم پر, مفسد قوم کے مقابل پر میری نصرت فرما. اس دعا کا پس منظر معلوم کرنا بھی ضروری ہے. حضرت لوط کی قوم میں جو بدیاں پائی جاتی تھیں آپ سب جانتے ہیں, اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں, مگر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی نوح نے نہ حضرت لوط نے نصیحت فرمائی کہ ان بدیوں سے باز آؤ, فما کانا جواب قوم ہی الا ان قالوا تھنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین, ہر دفعہ وہ تان میں یہی کہتے تھے کہ اچھا پھر جو عذاب تیرا خدا ہم پر وارد کر سکتا ہے جاؤ اپنے خدا سے وہ عذاب مانگ لاؤ. یعنی اب گفت و شنید کی راہیں بند ہو چکی ہیں, چھوڑو اب اس نصیحت کی قصوں کو, تنگ آ گئے ہم تمہاری باتیں سنتے سنتے, نہیں باز آئیں گے, ہزار دفعہ کا نہیں باز آئیں گے, اب تم جاؤ اپنے خدا کو کہو وہ عذاب لے آئے جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو. یہ ہے پس منظر, بڑے نہایت بےحودہ طریق پہ متکبر رنگ میں خدا کے عذاب کو چیلنج کیا گیا ہے, اور حضرت لوط کے ساتھ بڑا تحقیر کا معاملہ کیا گیا ہے. لیکن اس کے جواب میں آپ یہ دیکھیں کہ حضرت لوط نے عذاب کی دعا نہیں کی, یہ عرض کیا رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب میں تو اب بھی صرف نصرت چاہتا ہوں، مفسد قوم کے خلاف میرے نصرت فرما. کیونکہ اللہ تعالی جانتا تھا کہ ان کا فساد اصلاح کی حد سے بڑھ چکا ہے، اس لیے ان پر عذاب آیا. مگر حضرت لوط نے براہ راست قوم پر قوم کے خلاف عذاب طلب نہیں کیا. حضرت ابراہیم کی ایک دعا ہے سورہ صافات میں آیت 101، اس میں عرض کرتے ہیں رب حبلی من الصالحین. اس سے پہلے کا واقعہ یہ ہے کہ آپ کو جب قوم نے آگ کا عذاب دینے کی کوشش کی، بعض لوگوں کا بعض مفسرین کا خیال ہے کہ باقاعدہ آگ میں ڈال دیا گیا اور وہ آگ گلزار بن گئی. حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روحانی محاوروں کے طور پر بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دراصل ہر نبی کے لیے ایک مخالفت کی آگ بھڑکائی جاتی ہے، اس آگ ہی میں سے وہ گلزار ظاہر ہوتا ہے جو ان کی مقبولیت کی صورت میں اور ان کی آخری فتح کی صورت میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو انعام ملتا ہے. تو حضرت ابراہیم کے ساتھ جس آگ کا ذکر ہے یہ تمثیلی زبان ہے، اس کو ظاہر پر نہیں قبول کرنا چاہیے. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی لکھا ہے اور بڑی تحدی کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر وہ ظاہری آگ بھی ہے تو ہمیں کامل یقین ہے کہ خدا تعالیٰ کی خاص سنت نے اس آگ سے حضرت ابراہیم کو بچا لیا تھا. گلزار بننے والی باتیں تو یہ تو مفسرین کے قصے ہیں، قرآن کریم نے جہاں تک فرمایا ہے بس اتنا ہی ہے اور اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ وہ آگ تھی، خواہ وہ ظاہر کی آگ تھی، خواہ وہ مخفی آگ تھی، مانوی طور پر آگ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے آپ کو بچا لیا اور آگ جلانے والوں کو ناکام کر دیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایک الہام ہوا، آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کے بھی غلام ہے، کہ آگ ہماری غلام بلکہ ہمارے غلاموں کے بھی غلام ہے. ظاہری طور پر بھی کیا یہ درست ہے؟ ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کی بار بار کی ان کوششوں کو ناکام کر دیا کہ احمدیوں کو زندہ آگ میں جلائیں. ابھی حال ہی میں پاکستان میں پیچھے 2 احمدی بستیوں کو جلا کر خاک کر دیا گیا، لیکن غیر معمولی طور پر، حیرت انگیز اعجازی طور پر اللہ تعالیٰ نے احمدیوں کو اس آگ سے بچا لیا. ایک دفعہ مولانا رحمت علی صاحب مرحوم مغفور، جو انڈونیشیا میں مبلغ تھے، وہ جب جن دنوں میں وہاں مبلغ تھے ان دنوں میں بہت مخالفت تھی، مجھے اب جگہ کا نام یاد نہیں، مگر جس جگہ بھی تھے وہ شدید مخالفت تھی اور بڑے بڑے وہاں مناظرے ہوا کرتے تھے. ایک دفعہ حادثتاً، کسی کی شرارت سے نہیں بلکہ اس حادثتاً اس بلاک کو آگ لگ گئی. لکڑی کے مکان اکثر ہوتے ہیں وہاں، جس کے ایک طرف حضرت مولوی رحمت علی صاحب کا مکان تھا اور ساتھ ہی بہت تیز آندھی چلی اور اس رخ پر چلی جس رخ پر آپ کا مکان تھا. اس وقت سب لوگ اکٹھے ہو گئے، باقاعدہ ایک جمگٹ ہو گیا، لوگ اپنے اپنے گھروں سے چھلانگے مار مار کے نکل رہے تھے، سامان نکال رہے تھے. احمدی بھی وہاں آئے، مولوی صاحب کو کہا کہ نکلیں اس گھر سے، ختم کریں، آگ آپ کے پاس آ رہی ہے. تو اس وقت مولوی صاحب نے اس الہام کا حوالہ دے کر خدا سے دعا کی کہ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی بھی غلام ہے. انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے آقا، میں مسیح موعود کا غلام ہوں، آپ کی غلامی میں یہاں پہ آرام دینے آیا ہوں، اس لیے آج اس الہام کو میرے حق میں سچا کر دے. آج تک انڈونیشیا کے وہ لوگ اشش کرتے ہوئے، لہکتے ہوئے، روحانی وجد کے ساتھ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں آگ بڑھتی رہی، ہم لوگ ڈولتے رہے، ایک لرزہ تاری ہو گیا کہ کیا ہونے والا ہے. جس وقت آگ وہاں پہنچی ہے جہاں سے ان کا مکان شروع ہوتا تھا، ایسی موسلا دھار بارش شروع ہوئی ہے اس قدر تیز کہ آگ کو اس اگلے ساتھ کے گھر تک پہنچنے کی توفیق نہیں ملی، ساری آگ ٹھنڈی پڑ گئی. بس خدا تعالیٰ ظاہری طور پر بھی ان باتوں کو پورا کر دکھایا کرتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری جگہ مانوی سہارے تلاش کریں، وہ صاحب مغفرت ہے, جب چاہے جس طرح چاہے اپنی غلام کائنات کو جو اس کی غلام ہے جیسا حکم دے وہ اس کے تابع ہے اور ویسے ہی کرتی ہے. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شعر کے یہ معنی تو بہرحال ثابت ہوئے کہ ظاہری آگ بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلاموں پر غلبہ نہیں پا سکے گی. بس اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کا یہ معجزہ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کی, اور ہجرت کرتے ہوئے یہ کہا وقالا انی ذاہب الی ربی سیادین, میں تو اپنے رب کی طرف چلا ہوں سیادین, اور وہ میری ہدایت کرے گا, میری رہنمائی فرمائے گا. رب حبلی من الصالحین, اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما. اب ان دو باتوں کا جوڑ کیا ہے, دیکھنے والی یہ بات ہے, آگ سے ہلاکت سے بچ کر باہر نکل رہے ہیں, ہجرت فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں مجھے صالح اولاد عطا فرما. اصل بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اس وقت تک اس قوم سے رخصت نہیں ہوئے جس وقت تک کامل طور پر یقین نہیں ہو گیا کہ یہاں کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا. جو ظلم انہوں نے کرنا تھا وہ انتہا تک پہنچا دیا, اور جب دیکھا کہ ان کے آبا و اجداد میں سے سب تباہ ہونے والے ہیں کچھ بھی نہیں, تو اکیلے نکلے اور اس کو خدا سے عرض کی کہ اب میری نسل کو تو چلا, میں تو تیرے ان بندوں میں سے ہوں جو عاجز ہیں تیرے حضور کامل طور پر جھکنے والے, سب کچھ تیرے سپرد کرنے والے. پہلوں کی نسلیں اگر ہلاک ہو جائیں تو وہ ان کی ذمہ داری, میں تو تیری خاطر اس قوم کو چھوڑ کر ہجرت کر رہا ہوں, اس لیے مجھ سے پاک نسل جاری فرما. یہ جو معنی ہے اس کو قرآن کریم کی دوسری بہت سی آیات تقویت دیتی ہیں اور خود بائبل بھی اس بات کو تقویت دیتی ہے. وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی اس دعا کے نتیجے میں محض ایک بچے کی خوشخبری نہیں دی گئی, آپ کو یہ خوشخبری دی گئی کہ میں تیری نسل کو اتنا پھیلاؤں گا تمام دنیا میں کہ جس طرح آسمان کے ستارے نہیں گنے جا سکتے اور ریت کے ذرے نہیں گنا جا سکتے, اس طرح تیری نسل بے شمار ہوگی. بس معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اتنے کامل اخلاص کے ساتھ اپنی قوم کو اپنے آبا و اجداد کو چھوڑا تھا, ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا تھا, کہ آپ سے پھر آگے ایک نیا جہان پیدا ہونا تھا, نئی نسلیں جاری ہونی تھی. چنانچہ دوسری جگہ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اکیلے کو امت قرار دیا ہے. بس وہ لوگ جو اپنے رشتہ داروں کو اپنے جتھوں کو چھوڑتے ہیں خدا کی خاطر, وہ جو اپنی برادریوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اکیلے ہو جاتے ہیں, بعض دفعہ وہ بڑے اپنے آپ پر رحم کرنے لگ جاتے ہیں, اور مجھے ان پر رحم آتا ہے, کس قدر بیوقوفی ہے, کس بات پر رحم کر رہے ہو, تم نے سنت انبیاء کو زندہ کیا ہے, اگر خدا کی خاطر کیا ہے تو وہ تمہیں قوم بنا دے گا اور تمہاری قوم بالکل بے معنی اور بے حقیقت ہو جائے گی. وہ جتھے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں اور تاریخ کے صفوں میں ملتے ہیں, لیکن مستقبل میں پاک لوگوں کی نسلیں جاری رہتی ہیں, یہ سنت انبیاء ہے. لیکن سب سے زیادہ شان کے ساتھ یہ سنت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں پوری ہوئی. بس رب حبلی من الصالحین کی دعا ایک بہت شاندار پس منظر رکھتی ہے اور ایک بہت عظیم شان مستقبل رکھتی ہے. ان معنوں میں اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ابراہیم فرمایا گیا, چنانچہ حضرت ابراہیم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آج ہی کے معاملہ میں نہیں بلکہ برادری کی قطع تعلقی کے معاملے میں بھی خدا نے ایسا ہی سلوک فرمایا. چنانچہ آپ کو جب ساری برادری نے آپ کو چھوڑ دیا اس وقت آپ کو الہام ہوا ینقطع من آبائک ویبدا منک, کہ اے غلام احمد تیرے آبا و اجداد کی نسل کاٹی گئی, ویبدا منک اب تجھ سے یہ نسل جاری ہوگی. یہ ایسا عظیم شان الہام ہے اور ایسی عظیم شان قوت کے ساتھ یہ سچا ثابت ہوا ہے کہ اس کی روشنی کے سامنے آنکھیں چندھے آتی ہیں. وہ ظالم اور احمق لوگ جو کہتے ہیں مسیح موت کا کوئی ایک نشان دکھاؤ, اگر ان کے اندر ذرا بھی انصاف کا مادہ ہو تو صرف یہی بہت کافی ہے ان کو ان پر ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دعوے میں سچے تھے, خدا ان سے ہم کلام ہوتا تھا اور آپ کی تائید میں نشان ظاہر فرماتا تھا. جب یہ الہام ہوا ہے, جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے, اس زمانے میں کم و بیش 70 افراد خاندان تھے آپ کے آبا و اجداد کے جو قادیان میں بستے تھے, اور ان میں کوئی سے کوئی ایمان نہیں لایا, اور یکے بعد دیگرے وہ مرتے چلے گئے اور ان کی نسلیں ختم ہوتی چلی گئیں. قریبی رشتہ دار بھی, دور کے رشتہ دار بھی. ایک پرانے خادم تھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے, بابا سندھی, ان وہ ہمارے ساتھ ایک دفعہ ڈلہوزی بھی گئے خدمت کے لیے, بڑی عمر تھی لیکن پھر بھی جسم میں توانائی تھی. ان سے ہم بعض دفعہ پرانی باتیں سنا کرتے تھے, بڑے مزے سے وہ قصے سناتے تھے. کہتے تھے کہ حضرت مسیح موعود کے مخالفین کی جو حویلی تھی وہاں یکے بعد دیگرے تارے ہی پڑتے چلے گئے. پہلے وہ گھر بیواؤں سے بھر گیا, پھر ان کے بچے مرنے شروع ہوئے, رفتہ رفتہ وہ خالی ہو گئی. کہتے ہیں مرزا نظام دین صاحب, یا مرزا نظام دین صاحب کا ذکر ہے, مرزا گل محمد کے والد, وہ آخری عمر میں بہت کمزور ہو گئے تھے, دماغ پر بھی اثر تھا صدموں کا. تو مجھے, میں ان کو دبایا کرتا تھا, یعنی بابا سندھی کہتے ہیں مجھے کبھی کہتے تھے فلاں بی بی کو بلا کے لاؤ, فلاں بی بی کو بلا کے لاؤ. ہر دفعہ میں جواب دیتا تھا کہ میں کس کو بلا کے لاؤں, اس کے کمرے میں بھی تالا پڑ گیا, میں کس کو بلا کے لاؤں, اس کے کمرے میں بھی تالا پڑ گیا. بہت ہی دردناک منظر ہے, لیکن خدا کی یہ شان ظاہر ہوئی ہے, خود ان کی بدنصیبی کے نتیجے میں انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جیسا گوہر اپنے اندر پا کر اس کی قدر نہیں کی اور آپ کو مٹانے کی کوشش کی. بس جو خدا کے پاک بندوں کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے, بالآخر ضروری نہیں کہ ہمیشہ اسی وقت, لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خدا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان کو مٹا دیا جائے اور پھر ان کو کوئی بچا نہیں سکتا. مرزا نظام الدین کا ایک بیٹا زندہ رہا جن کا نام مرزا گل محمد ہے, اور ان کی نسل میں اب تک احمدیت ہے. اور خدا کی یہ شان ہے کہ ان کو اس لیے زندہ رکھا گیا کہ انہوں نے احمدی ہو جانا تھا. کوئی شخص ایسا زندہ نہیں رہا جس نے احمدی نہیں ہونا تھا, اسی کو زندہ رکھا گیا جس نے احمدی ہونا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے بیٹوں میں سے دو تھے, ایک مرزا سلطان احمد اور ایک مرزا فضل احمد. اس وقت دونوں میں سے کوئی بھی آپ پر ایمان نہیں لایا تھا, اسی کو زندہ رکھا گیا اور اسی کی نسل جاری رکھی گئی جس نے ایمان لانا تھا, یعنی مرزا سلطان احمد اور مرزا فضل احمد. اسی طرح بے اولاد لاول اس دنیا سے رخصت ہو گئے. بہت ہی تفصیل کے ساتھ میں نے جائزہ لیا ہے, ہر ہر واقعہ میں ایک عظیم نشان پوشیدہ ہے. ایک صاحب اولاد ہونے کی طاقت رکھتے تھے, شادی کرنا چاہتے تھے, لیکن اس دماغ میں ایک ایسا دورہ پڑا کہ فقیر بن گئے, اور فقیر بننے کے بعد خود اپنے آپ کو اولاد کی اہلیت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر لیا. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات یہ واقعہ سنایا کرتے تھے. کہتے تھے کہ رحم آتا تھا ان کی حالت دیکھ کے, یوں لگتا تھا جیسے وہ دیواروں سے سر ٹکرائیں گے. کہا کرتے تھے, میں نے کیا کر لیا اپنے اوپر, کیا ظلم کر بیٹھا ہوں, کاش مجھ میں طاقت ہوتی اور میں شادی کرتا اور میری اولاد جب ہوتی. لیکن خدا کی تقدیر کے نیچے تھے. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد کی نسل کاٹی جانے کا فیصلہ ہو چکا تھا. معلوم ہوتا ہے حضرت ابراہیم کو پتا تھا, مجھے تو یقین ہے کہ خدا نے الہاماً خبر دی تھی کہ یہ واقعہ ہے, تم جس جگہ سے رخصت ہو رہے اب یہاں کوئی باقی نہیں بچے گا, یہ ساری نسلیں ختم ہونے والی ہیں. اس وقت حضرت ابراہیم نے دعا کی, رب حب لی من الصالحین, اے خدا مجھے نسل دے مگر نیک نسل دے, بد نسل کا میں مطمئن نہیں ہوں, مجھ سے آئندہ نیک نسلیں جاری ہوں. اور دیکھیں دعا کتنی گہری تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ ہی کی نسل میں پیدا ہوئے. بس محض دعا کے لفظوں کی بات نہیں ہوا کرتی, خدا کی نظر دل دعا کی گہرائی پر پڑتی ہے, دل میں کتنی گہرائی سے اٹھی ہے, کس جذبے کے ساتھ اٹھی ہے, کس درد کے ساتھ اٹھی ہے. اس اخلاص اور اثار کی روح کے ساتھ اٹھی ہے. یہ ساری باتیں ہیں جو دعا کو طاقت بخشتی ہیں, اور پھر نیک اعمال دعا کو طاقت بخشتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلمہ طیبہ خدا ہی کی طرف رفع کرتا ہے, مگر نیک اعمال اس کو طاقت مہیا کرتے ہیں, پمپ کر کر کے نیک اعمال اس کلمے کو اوپر اٹھاتے ہیں. تو اسی طرح دعاؤں کا حال ہے, یہ ساری باتیں جذبات دل کے اور نیک اعمال مل کر دعاؤں میں ایک غیر معمولی طاقت پیدا کر دیتے ہیں, اور قوموں کے مستقبل ان دعاؤں سے بنتے ہیں. وحبلی ملکن, اور میرے لیے مجھے ایک ایسی سلطنت عطا فرما, ایک ایسا عظیم ملک عطا فرما, لا یمبغی لأحد من بعدی, کہ میرے بعد پھر کبھی کسی کو نصیب نہ ہو. انک انت الوہاب, یقیناً تو بہت ہی مہربانی کرنے والا ہے, بہت ہی زیادہ پیار کا سلوک فرمانے والا ہے. اس دعا کے متعلق کئی علماء بحثیں اٹھاتے ہیں, یہ ایسی دعا مناسب بھی ہے کہ نہیں, درست ہے کہ نہیں, کہ میرے بعد کسی کو ویسی سلطنت نہ ملے. یہ تو بظاہر ایک خود غرضی کی دعا ہے. لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد کو میں بھی یہ سلسلہ جاری رکھ اور بڑھا چڑھا اور شان کو بڑھاتا رہے. حضرت سلیمان نے ایک ایسی دعا کی, اور پھر دعا بھی ایسی جو بد دعا بن کر بعد میں ظاہر ہوتی ہے. چنانچہ حضرت سلیمان کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بعد نہ نسل میں نبوت رہی, نہ اس رنگ میں وہ بادشاہت رہی. بنی اسرائیل کی حکومت کا سب سے شاندار دور تھا, حضرت سلیمان کا دور بنی اسرائیل کی حکومت کا سب سے زیادہ شاندار دور تھا. آپ نے آنکھیں بند کی تو فتنے شروع ہوئے اور سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی, اور آپ کی نسل کے حصے میں چھوٹی سلطنت آئی, لیکن فلسطین اسی کا حصہ تھا, اسی کو جوڈا کہا جاتا ہے. ایک شمالی سلطنت تھی جس میں 10 بنی اسرائیل کے قبائل آباد تھے, اور ایک جنوبی جس میں 2 تھے, ان میں حضرت سلیمان کا اپنا قبیلہ بھی تھا. چنانچہ آپ کے بیٹے کو بالآخر اسی کی بادشاہت کے پاس صرف وہی بادشاہت رہ گئی جو 2 قبیلوں کی راجدھانی پر مشتمل تھی, اور وہ 10 قبیلے وہ ہیں جن کے متعلق قرآن بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ میں بنی اسرائیل کی گم شدہ بھیڑوں کی طرف جانے والا ہوں. میں آپ کو اصل تو مضمون دعا کا ہے, مگر ضمناً ساتھ ساتھ میں یہ باتیں بھی سمجھاتا جاتا ہوں, کیونکہ ہمارے جماعتی محاورے میں اکثر ذکر ملتا ہے گم شدہ بھیڑوں کا, تو وہ کیا تھیں اور کیسے بنی. وہ 10 قبائل جو شمال کے قبائل تھے, ان کی ایک الگ سلطنت قائم ہوئی, اور انہی کی طرف حضرت مسیح کا اشارہ ہے. گمشدہ ان کو اس لیے کہا گیا کہ 600 سال کی حکومت کے بعد, یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب بنی اسرائیل کو حکومت ملی ہے, تو اس کے پورے 600 سال کے بعد بابلیوں نے ان پر حملہ کیا, اور بابلی آج کل کے کرد بھی اکثر وہ بابلی علاقے سے ہی تعلق رکھتے ہیں. اس زمانے ایک بہت شاندار سلطنت بابلیوں کی تھی, اور ان کو بالکل تہس نہس کر دیا, کلیتن ملیا میت کر کے ان کو ملک بدر کر دیا, اور یہ ساری دنیا میں بکھر گئے. جو کمی بعض روایات کے مطابق مارا تو بہت بری طرح, لیکن بری طرح نکالا نہیں, بلکہ 100 سال بعد جبکہ جنوبی عراق کی طرف سے حملہ ہوا ہے, اس وقت ان کو آخری دفعہ کلیتاً نکال دیا گیا. مگر بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں, آپ کی آمد سے 100 سال پہلے, یہ لوگ دنیا میں بکھر چکے تھے اور ان کا وہاں کوئی وجود نہیں تھا. حضرت موسیٰ کے ساتھ, موسیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فاصلہ 1300 سال کا ہے. یہ بات خصوصاً احمدیوں کی یاد رکھنی چاہیے. پس حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گمشدہ بھیڑوں کے بکھرنے کے 400 سال کے بعد, 600 سال کے بعد ظاہر ہوئے ہیں. یہ اس لیے یاد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت محمد مصطفیٰ کی امت کے مسیح تھے آپ بھی پوری 13 صدیوں کے بعد ظاہر ہوئے ہیں. اور مماثلت مسیح کی لوگ بات کرتے ہیں تو فیتے سے آپ زمانے کو ناپ کے دیکھ لیں, بین ہی اتنا زمانہ بنتا ہے. جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 مجدد گزرے تھے, اسی طرح حضرت موسیٰ کی امت پر اس حضرت عیسیٰ سے پہلے پہلے 12 مجددین گزر چکے تھے. بہرحال یہ قوم کا ایک حصہ اس زمانے میں بکھرا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حضرت سلیمان نے خود اپنے بچوں کے لیے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی. اس کے متعلق قرآن کریم اشارہ کر رہا ہے اس سے پہلی آیت میں کہ اصل واقعہ کیا تھا. پہلی آیت یہ ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ, کہ ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا, فتنے میں ڈال دیا. وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا, اور اس کے تخت پر ایک لاشے کو لا بٹھایا. ثُمَّ أَنَابَ, اس کے نتیجے میں وہ بار بار خدا کے حضور جھکا اور مغفرت مانگی اور توبہ کی. بہت ہی افسوسناک بات یہ ہے کہ بہت سے غیر احمدی مفسرین اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان سے گناہ سرزد ہوا اور آپ نے اپنے بستر پر ایک عورت ڈال دی, نعوذ باللہ من ذالک. بہت ہی جہلانہ تفسیریں ہیں. یہ تفسیریں دیکھ کر تو بار بار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے دعائیں دل سے نکلتی ہیں, کس طرح ہمیں اندھیروں سے روشنی میں نکالا ہے. اور اگر یہ بات تھی تو اچانک اس کے بعد اپنی قوم پر بدعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر نعوذ باللہ من ذالک کوئی گناہ ہی سرزد ہوا تھا تو اس گناہ کا بدلہ اپنی قوم کو اپنے بچوں کو دینا تھا کہ یہ دعا کرتے کہ اچھا چونکہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اب اس لیے میری اولاد اور میری نسلوں کو اس کی سزائیں دے اور سارے بنی اسرائیل کو اس کی سزا دے اور یہ ملک تباہ کر دے میرے بعد. ہرگز یہ بات نہیں ہے. آپ کو جب خدا نے خبر دے دی کہ تیری اولاد اس لائق نہیں ہے کہ وہ تیری تخت نشین ہو, نالائق اولاد آنے والی ہے, تو اس وقت آپ نے یہ کہا کہ اے خدا میں تو نبی ہوں اور نبوت کے ساتھ ملوکیت کرتا رہا ہوں اور پورے انصاف اور تقویٰ کے ساتھ حکومت کے حقوق ادا کرتا رہا ہوں. اگر ایک نالائق کے سپرد یہ ساری قومیں کر دی گئیں تو وہ تو بہت ظلم کرے گا. ہرگز وہ اس لائق نہیں ہے کہ ایسی شاندار حکومت اس کے سپرد کی جائے. بس اس عاجزانہ دعا کے نتیجے میں جو تقویٰ پر مبنی تھی, خدا تعالیٰ نے آپ کے بعد پھر اس حکومت کو اس طرح جاری نہیں رہنے دیا. یہ آخری حکومت ہے جس میں نبوت اور دنیاوی حکومت اکٹھے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے. بس ہرگز نعوذ باللہ من ذالک, نہ نبیوں کو عادت ہوتی ہے بدعائیں دینے کی, نہ وہ ایسی جہلانہ خودکشی کرنے والی بدعائیں کرتے ہیں. یہ دعا تقویٰ پر مبنی ہے, یہ سمجھتے ہوئے کہ قوم کے ہاتھ میں, جس کے ہاتھ میں قوم کی زبان قوم کی لغام ہوگی, اگر خدا کے نزدیک وہ بد ہے تو خدا پھر اس کے سپرد یہ حکومت نہ کرے, اس سے بنی نوع انسان کو دکھ پہنچے گا. اور چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور اس کا ترجمہ بھی ہونا ہے, انشاءاللہ تعالی باقی دعاؤں کے مضمون کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آئندہ خطبے میں جہاں سے چھوڑا ہے وہاں سے شروع کروں گا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر.
ایک منٹ منصور، ول یو بی ایبل ٹو ٹرانسلیٹ دس؟ ناٹ ٹرانسلیٹ بٹ بریفلی انٹروڈیوس. That's what I mean. Not here, not now. I mean here, but not now. After the prayer, I think you will be able to explain what I have said to them in brief to the Spanish speaking families. And the Murabbi Sahib would help you in reminding you of the Quranic prayers in the order which I mentioned. Okay? So, Murabbi Sahib, take this.